أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خدا بند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خدا بند متعال نے ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور ایسے مطالب بیان کریں کہ جو ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے ہدایت کا سبب بنے، بصیرت اور علم میں اضافے کا سبب بنے۔ ماہ محرم کے ایام ہیں اور اس میں مختلف طریقوں سے اس محرم کو منایا جاتا ہے۔ اگر ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایک بہترین طریقہ جو آئمہ علیہ السلام نے متعارف کروایا ہے اور بتایا ہے، تعلیم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کریں، اس پر مباحثہ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بہترین اور افضل ترین عبادت ہے۔ تو اسی نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے نور ولایہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم نے کوشش کی اور کوشش جاری رہے گی ہماری کہ ایسے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ جن کی طرف بہت کم معاشرے میں توجہ کی جاتی ہے، اور ان مطالب کو سن کر آپ حتماً عمل کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے کہ انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا عنوان رکھتا ہے۔ اس محرم کے اوپر بعض اوقات سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بعض اوقات اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال جو ایک مرتبہ اٹھایا گیا اور بعض اوقات اس کو بہت ہی نجی محفلوں کے اندر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد، اس حسینیت اور یزیدیت سے کیا مراد ہے؟ تو اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب کو، اور اسی طریقے سے جناب مولانا محمد علی فاضل صاحب کو، اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگواروں کو کہ آپ تشریف لائے اور انتہائی اہم ایک سوال کے اوپر آپ گفتگو فرمائیں گے۔ آج صاحب، ہم آغاز آپ سے کرتے ہیں پروگرام کا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب پروگرام کے شروع ہی میں نے ایک سوال کو بیان کیا ہے کہ معمولاً یہ ذہن میں سوال اٹھتا بھی ہے کہ یہ حسینیت جو کہا جاتا ہے، یزیدیت کا جو شعار لگایا جاتا ہے، بالآخر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر حسینیت سے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ اگر اس کو ہم لوگ اس طریقے سے دیکھیں کہ جب خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا تو پروردگار نے دو جبہے انسان کے لیے بیان کیے، ایک جبہ حق ہے اور ایک جبہ باطل ہے۔ جبہ باطل وہ کہ جو ابلیسی جبہ ہے، جو فرعونی جبہ ہے، جو یزیدی جبہ ہے۔ اگر ہم لوگ جبہ حق کو دیکھیں، ایک ایسا کہ جو حق کا مرکز ہے، اس کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو اس کائنات میں تسلسل کے ساتھ اتارا کہ 124,000 انبیاء کے ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خداوند عالم نے اکمال دین کیا، اتمام نعمت کیا، کہ انسان اگر حق کو پہچاننا چاہے تو خداوند عالم نے ایک ایسا شاخص رکھ دیا کہ دیکھو جو ان کے ساتھ ہوگا وہ حق پر ہوگا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی رسول خدا سے روایات متعدد ملتی ہیں کہ جو ان کے حق پر ہونے کے بارے میں بیان کرتی ہیں، ان کے میزان حق ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام میزان حق ہیں، شاخص حق ہیں کہ خداوند عالم کی طرف سے مبعوث کردہ اس کائنات میں ہر وہ انسان کے جو ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے ان کی طرف رجوع کرے گا۔ خداوند عالم نے ان کو مرجع بنایا ہے، اس مرجع میں سے، اس اہل بیت علیہ السلام کے انوار میں سے خداوند عالم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کربلا عطا کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کو خلق کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مارکہ تھا دو شخصوں کے درمیان، دو شخصیتوں کے درمیان، کہیں کہ ایک طرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور ایک طرف یزید تھا، نہیں، بلکہ یہ حق اور باطل کا مارکہ تھا۔ جب ہم لوگ کہتے ہیں حسینیت تو اس سے مراد حق ہے، جب ہم کہتے ہیں یزیدیت تو اس سے مراد کامل باطل ہے۔ یعنی اس طرح سے کہ اگر ہم لوگ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بھی بات کریں تو ان کے بارے میں جو آیت ہے، خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ باطل مٹنے ہی کے لیے تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ حسینیت، یہ کربلا، تمام جتنی بھی آپ کہہ لیجئے صفات حسنہ اس کائنات عالم امکان میں ممکن ہیں، اس کی معراج ہم لوگوں کو کربلا میں دکھائی دیتی ہے. وہ شجاعت ہو، وہ وفا ہو، وہ صبر ہو، وہ اطاعت ہو، اطاعت ولی ہو، الغرض یہ کہ جس قدر انسان صفات حسنہ کو تصور کر سکتا ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا میں دکھائی دیتی ہے. یہ وہ جبہ حق ہے کہ جس کو ہم حسینیت سے تعبیر کرتے ہیں، ان تمام صفات کو ہم حسینیت سے تعبیر کرتے ہیں. اور یقیناً جس طرح سے ہمارا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے کہ خداوند عالم نے اہل بیت معصومین علیہ السلام کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے اور منصوص من اللہ ہیں، معصومین ہیں، کہ خداوند عالم کی جانب سے یہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں. جو بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتا چلا جائے گا یا ہو گیا، وہ ہدایت پہ آ گیا، وہ حق کی طرف چلا گیا. حسینیت زندہ باد یعنی حق زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی اطاعت زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی عبودیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد یعنی فرعونیت مردہ باد، نمرودیت مردہ باد، طاغوتیت مردہ باد، ابلیسیت مردہ باد، شیطانیت مردہ باد. بس ہم لوگ اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں.
بہت شکریہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے کہ انشاءاللہ آتے ہیں کہ بعض مطالب رہتے ہیں اس میں، اس ضمن میں کلیئر ہونا ضروری ہے بعض ابہامات کا. آپ سب، حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد ایک شعار بن گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ سوال کروں گا آپ سے کہ اس شعائر سے کیا مراد ہے، اس کو کھولیں، اور ایک شعائر کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مذہب میں، ایک ملت میں جب وہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس کو تطبیق دیجئے اس حسینیت کے اوپر، اس کی شرعی حیثیت، اس کی مقبولیت، اور اس حوالے سے جو بعض نکات ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جو شعار جو ہے دنیا کے ہر مکتب، ہر مسلک، یا ہر آئیڈیالوجی، یا وہ جس طرح کی بھی کوئی جماعت یا جس کے پیچھے کوئی فکر کار فرما ہو، ان کے کچھ خاص شعار ہوتے ہیں. خود لفظ شعار کے حوالے سے اگر ایک تھوڑا سا عرض کروں کہ مثلا شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس اپنی عظیم کتاب حماسہ حسینی میں جب لفظ شعار کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کی جو اصل جڑیں ہیں اس لفظ کی، وہ اس عرب کے معاشرے میں ہے کہ جہاں پر جنگ ہوتی تھی، اور جنگ کے دوران چونکہ جو فوجی یا سپاہی ہوتے تھے وہ سر سے پاؤں تک اس طرح سے ملبوس ہوتے تھے، اس طرح سے ان کا لباس ہوتا تھا جنگی کہ پہچانے نہیں جاتے تھے، اور بعض اوقات اس چیز کا خدشہ ہوتا تھا کہ کوئی دشمن کا فوجی آپ کے لشکر میں آ جائے، یا بعض اوقات ممکن ہے آپ اپنے کسی ساتھی کو کوئی نقصان پہنچا دیں. تو وہ کہتے ہیں وہاں پر جو ہے شعار کا استعمال کیا جاتا تھا. شعار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کون میری طرف والے جبہے میں اور اس لشکر میں ہے، میرا موافق ہے، اور کون دوسرے مخالف جبہے میں ہے اور دشمن ہے. لہٰذا یہاں سے چونکہ عرب اکثر شعر کے ذریعے اس کو بیان کرتے تھے، اپنا تعارف کرواتے تھے اپنے جبہے کا، اپنی آئیڈیالوجی کا، تو وہاں سے یہ لفظ شعار جب نکلتا ہے، اور شعائر کو خود قرآن مجید نے بھی استعمال کیا کہ ان الصفا والمروہ تھا من شعائر اللہ، اور علامہ طباطبائی نے المیزان میں فرمایا کہ شعائر سے مراد ہر وہ چیز، شاعر اللہ، ہر وہ چیز جو کہ خدا کی یاد دلاتی ہو، جس کے ذریعے آپ جو علامت ہو خدا کے دین کے کسی بھی جز پر، یا خود کامل دین پر. اب جو شعار ہم کہتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد ایک شعار ہے، جیسا کہ آغا نے خوبصورت وہ بیان فرمایا کہ یہ دو شخصوں کی تو جنگ نہیں ہے، دو آئیڈیالوجیز ہیں جو آپس میں نبرد آزما ہیں، اور کربلا ایک سانحہ نہیں ہے کہ ایک حادثہ ہے اور چلا گیا، جیسا کہ رہبر معظم نے بھی اپنے کلمات میں فرمایا کہ ایک درسگاہ ہے، ایک اوپن یونیورسٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ہے، کہ جس طرح سے آغا نے کہا کہ اس میں آپ کو ہر فضیلت انسانی ایک طرف اور ہر رذیلت اور ہر پستی دوسری طرف ملے گی. اب یہ شعار، ان کا فائدہ کیا ہے، کیوں شعار ہوں، اس کے لیے میں مختصراً عرض کروں گا کہ شعار کا کسی بھی مکتب یا مسلک میں دو طرح کا فائدہ ہوتا ہے. ایک اس کا معرفتی جنبہ ہے، علمی جنبہ ہے، کہ یہ شعار بہت سی چیزوں کو سمجھا دیتا ہے انسانوں کو،
اور مختصر سے جملے
مختصر میں چیز میں سمجھا دیتا ہے. اور دوسرا اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انگیزہ، جو اس کا وہ پہلو ہے جو انسان کے احساسات اور جذبات اور اس کے روانی پہلو کے حوالے سے ہے، وہ ایک جنبہ ہے. دیکھیے جب ایک شعار استعمال ہوتا ہے علمی اور معرفتی, اس میں آپ دیکھیے قرآن کا خدا کا جو انداز ہے, خداوند متعال کیسے کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, رسول میں آپ کے لیے اسوہ ہے. حضرت ابراہیم کے لیے کہا کہ وَلَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اس طرح سے کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آگے آیت کا ذیل خود فرما رہا ہے کہ اسوہ اس چیز میں ہے کہ انہوں نے طاغوت کے خلاف, شرک کے خلاف بغاوت کی ہے. سوال یہ ہے کہ خدایا آپ خود ڈائریکٹ یہی فرما دیجئے کہ تم بھی طاغوت کے خلاف ایک قیام کرو, شرک کے خلاف قیام کرو. کیوں ایک شخصیت کو درمیان میں لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہی شخصیت آپ کے لیے اسوہ ہے؟ کیونکہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ انسان افکار اور نظریات کی نسبت ملموس چیزوں کو جو دکھائی دے رہی ہیں, جو چلتا پھرتا وجود ہے, اسے انسان زیادہ سمجھ سکتا ہے.
بالکل.
اب جب ایک شخصیت, جیسا کہ آغا نے بھی فرمایا کہ یہ تو حضرت آدم اور شیطان سے لے کر ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, لیکن ایک شخصیت تاریخ بشریت میں ایسی آتی ہے جسے آپ تاریخ کا نقطۂ عطف کہہ سکتے ہیں, سید الشہداء, کہ وہ اپنی شخصیت میں, اپنے وجود میں تمام صفات کمالی کو اس طرح سے بارز کرتے ہیں کہ اب اگر آپ نے مختصر ترین الفاظ میں حق کے سارے نصاب کو سمجھانا ہو تو آپ اسے حسینیت سے تعبیر کر سکتے ہیں.
بہت ماشاءاللہ.
یعنی آپ دیکھیں حضرت مختار قیام کرتے ہیں تو یا لسارت الحسین, روایات کو دیکھیں, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں امیر المؤمنین کا کوئی نعرہ لگائیں گے, نام کا, حتی رسول خدا کے نام کا نعرہ نہیں ہے, وہ بھی آگے کہیں گے یا اللہ سارۃ الحسین,
چونکہ یہ سب چیزیں جمع ہیں حسینیت میں, امام حسین علیہ السلام میں.
یعنی کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی آ کر کیا کہیں گے,
امام حسین علیہ السلام,
امام حسین کا تعارف کروائیں گے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں. یعنی ائمہ اہل بیت کا بھی اس پہ ترکیز کرنا اس چیز کو بتا رہا ہے کہ یہ شخصیت ہے جس نے حق کے تمام نصاب کو, تمام اصولوں کو اپنے اندر اس نے سمیٹ لیا ہوا ہے. اب اگر آپ کسی کو حق کے تمام اصول یاد کرانا چاہتے ہیں علمی جنبے,
تو ایک ہی لفظ میں ساری چیزیں جو ہیں واضح ہو جاتی ہیں.
اور اب یہ دیکھیے سید کہ کس قدر اس شعار کی اور اس نعرے کی اہمیت ہے کہ خداوند عالم قرآن میں جہاں پر ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ کی بات کی کہ یہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ خداوند عالم کی نشانیاں ہیں اور وہی نشانی آپ کو خداوند عالم تک لے کے جا رہی ہے, کہ اس کا یقیناً ایک باطن ہے اور اس کے اوپر بہرحال کسی اور موقع پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں پر پروردگار یہ فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ, اور جس نے بھی تعظیم کی ہے ان شعائر کی, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, یعنی خداوند عالم جب انسان کی ہدایت کرتا ہے, یہ قرآن جب ہدایت کرتا ہے تو کہتا ہے ہدن للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. دوسری طرف پروردگار یہ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا, جہاں پر خداوند عالم کی ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان, ان کے واسطے سے انسان, بڑا توجہ طلب نقطہ ہے, جب انسان ان نشانیوں کے واسطے سے, ان کے ذریعے سے خداوند عالم تک پہنچے گا تو خداوند عالم ان کو صرف تقویٰ تا نہیں کرے گا, بدن کا تقویٰ تا نہیں کرے گا, بلکہ آپ اگر انسان وہ عرفان کی اس بعض بحثوں میں جائے اور اس کی بعض جو اصطلاحات ہیں ان کو دیکھے کہ نفس کہاں پر استعمال کیا, روح کہاں پر استعمال کیا, قلب کہاں پر استعمال کیا, کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ قلب نبی کے اوپر خداوند عالم قرآن کو نازل فرماتا ہے, اور یہاں پر جب پروردگار تقوی عطا کرنے لگا ہے تو تقوی نفس, تقوی روح, تقوی بدنی عطا نہیں کرا, کہتا ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. یعنی کیا مراد, بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کوئی گناہ انجام نہیں دے گا, بلکہ جو تعظیم کرے گا مثل حبیب ابن مظاہر, مثل مسلم ابن اوسجا, مثل ان تمام جو سید الشہداء کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانیں فدا کی ہیں اور خود کو فنا کیا ہے خداوند عالم کی راہ میں, من تقوی القلوب, یعنی خداوند عالم ان کو قلب کا تقوی عطا کرے گا, یعنی اب وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کہیں پر کوئی گناہ کا شائبہ بھی ہے, یعنی اب وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بس شعائر کی تعظیم بہت زیادہ اہم ہے. جب ہم لوگ کہتے ہیں حسینیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ابھی گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا.
میں اسی میں آپ کے سوال یعنی مطالب سے ایک اگلا سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ مثلا معاشرے میں ہوا ہے یہ سوال کہ یہ حسینیت اور یہ زیدیت کا نعرہ ایک سیاسی نعرہ ہے, تو آیا واقعا جس معنی میں یہ سیاسی کہا جا رہا ہے وہ اس معنی میں ہے یا سیاسی نعرہ بھی ہے یا کیا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟
بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں جب ہم لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہضت ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریک ہے, اب یہ جو تحریک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام اصحاب کے ساتھ کربلا میں ایک بپا کرتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں, تو یقیناً آپ اگر غور کریں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی وہ اذان جو ہے مختلف تھی یا پھر وہ ان تمام دو آئیڈیالوجیز تھیں, دو فکریں تھیں, اصلاً دو فکریں, ایک فکر حق, ایک فکر باطل, ایک فکر الہی اور ایک فکر فرعونی نمرودی. اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہضت کو بلند کرتے ہیں مدینہ سے اور پہنچتے ہیں کربلا, صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام علیہ السلام اس نماز کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. وہاں پر عبیداللہ ابن زیاد نماز پڑھاتا تھا, ولید وغیرہ یہ سارے نماز پڑھاتے تھے, لیکن نماز کی روح ختم ہو گئی تھی. اس روح کو واپس پہنچانے کے لیے یقیناً معاشرے کے اندر ان تمام افراد کی تربیت کے ساتھ تقویت ضروری تھی کہ سب کے سب اس روح کے ساتھ نماز پڑھ سکیں کہ جس کے لیے ایک سیاسی قوت کی چاہیے تھی. یعنی ہم لوگ کسی بھی ایک جگہ پر شریعت کو سیاست سے جدا نہیں کر سکتے. یعنی سیاست سے مراد اگر ہم لوگ تدبیر منزل لیں, ادارہ تل مثال کے طور پہ منزل لیں یا پھر ادارہ تل معاشرہ لیں کہ ہم لوگ کس طرح سے معاشرے کی بالکل کس طرح سے اس کی بہترین طریقے سے مدیریت کر سکتے ہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نہضت کے پیش نظر تمام یہ مقاصد موجود تھے کہ جس کے ثمرات آج تک دکھائی دیتے ہیں کہ جو بھی حسینیت کے ساتھ جڑ گیا اس کی زندگی بہتر ہو گئی, اس کی زندگی میں سکون آ گیا, اس کی زندگی میں اطمینان آ گیا. جس نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کیا,
جتنا مثلا آپ دیکھیں کہ تحریکیں بھی اٹھ رہی ہیں وہ اسی حسینیت ہی سے,
امام علیہ السلام سے وہ الگو لے کر اٹھ رہی ہیں, اور جتنے بھی امام علی مقام سے دور ہوئے, اس نہضت سے دور ہوئے, ہم دیکھتے چلے گئے کہ جب اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پسرے سال سے کہا تھا کہ تمہیں رے کی گندم کے چند خوشوں کے علاوہ تمہارے نصیب میں نہیں آئے گا, اور آج بھی اسی طرح سے ہے. آج بھی جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہضت سے دور ہوا, اس کے نصیب نہ اطمینان آیا, نہ سکون آیا, نہ دنیا آئی, نہ آخرت آئی. بس ضروری ہے انسان کے امام حسین علیہ السلام کی اس نہضت کو سمجھے اور پھر آگے
میں ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گے. مثلا وہ جو جس طرح سے سوال کیا مثلا سیاست تھی یا کیا تھا, تو یہ ایک طول تاریخ میں بحث رہی ہے شیعہ سنی علماء اور محققین میں کہ فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام کیا تھا. تو جو مثلا بعض نے نظریہ دیا کہ حکومت کا حصول چاہتے تھے, تو بعض نے یہ اشکال کیا, اعتراض کیا اس پہ کہ اگر حکومت کا حصول چاہتے تھے اس حصول تک تو پہنچے نہیں, اس کا مطلب ناکام تھے. یا بعض نے یہ کہا کہ نہیں شہادت ہی ہدف تھا امام کا, تو اس پہ بھی بعض نے اعتراض کیا کہ اگر شہادت ہی ہدف تھا تو یہ کوئی ایسا ہدف نہیں, یعنی شہادت سے کیا چاہ رہے تھے.
اگر شہادت کا ہدف ہوتا تو بچے اور اپنی جو ہے خواتین ساتھ لے جانا.
یعنی اگرچہ ان کے جوابات دیے گئے لیکن رہبر معظم انقلاب نے حضرت آیت اللہ خامنہ حفظہ اللہ نے ایک اتنا خوبصورت نظریہ ان بعض نظریات کو مطرح کرنے کے بعد اسی موضوع پہ دیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی جامع اور کامل چیز آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہدف ہے انجام وظیفہ الہی. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ رہے تھے کہ اگر خدا کچھ چاہتا ہے تو یہی چاہتا ہے, اور خدا کا نظام بطور کامل جیسا کہ آغا نے فرمایا, بطور کامل نہ صرف اس کا حکومتی جنبہ وہ بھی اس میں ہے, نہ صرف نماز وہ بھی اس میں ہے, بطور کامل دین خدا اگر بقا پائے گا تو اس عمل سے امام.
بالکل ایسے ہی ہے, میں فوکس کروں گا آپ نے اسی سوال کے. وہ مسئلہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی نعرہ ہے, سیاسی نعرہ ہے, تو آیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سیاسی نعرہ ہے؟
دیکھیں وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کاملاً الہی نعرہ ہے جو تمام الہی قدروں کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ سیاسی نعرہ ہوتا حسینیت زندہ باد, جس طرح سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ لیا محرم اور سفر سے لیا, آپ شخصیات دیکھیں جو ان شعار سے کیسی کیسی شخصیات بن رہی ہیں. اگر یہ سیاسی نعرہ ہوتا, یعنی سیاست وہ جو عام عرفی معنی میں ہے, اگر وہ ہوتا تو پھر تو وہ لوگ حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ کو نظر آتے جو چند ووٹوں کے لیے دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی متن حسینیت میں دیکھیں تو حقیقی سچا نعرہ لگانے والے آپ کو صبر والے نظر آئیں گے, وفا والے, نماز شب والے نظر آئیں گے, آپ کو انتہائی سچے اور صادق انسان.
اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ حسینیت و یزیدیت ایک معنی میں سیاسی نعرہ بھی ہے, لیکن سیاست الہی ہے جیسا کہ آغا صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ دین اور سیاست جدا نہیں ہے اس میں.
اور دیکھیں یہ وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا کہ جب ولید کے دربار میں یا پھر کہیں خرابے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا اور بلا کر کہا کہ بھئی آپ یزید کی بیعت کریں, تو وہاں پر امام نے جو اپنا تعارف کرایا, یعنی وہ تعارف کس قدر اہم ہے کہ وہی تمام چیزوں کو بیان کر دیتا ہے کہ نحن اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں, معجن الرسالہ, ہم رسالت کی کان ہیں, مختلف الملائکہ, ہم لوگوں کے پاس
یعنی ساری
محبت الوحی کہ ہم لوگوں کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے, اور جب دوبارہ سے دوسری طرف یزید کا تعارف کرایا تو کیا کہتے ہیں؟ رجل، ایک ایسا مرد ہے کہ جو فاسق ہے، فاجر ہے، شارب الخمر ہے، قاتل النفس المحترمہ ہے، یعنی وہ قاتل ہے، وہ یعنی جتنے بھی صفات رذائل ہیں، حسن، یعنی اب ان دونوں چیزوں سے انسان کو امام علی مقام متوجہ کر رہے ہیں اور آخر میں ایک جملہ دیتے ہیں کہ مثل لا یبایعو مثلا، کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں کیا امام علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، میں حضرت امیر المومنین کا بیٹا ہوں، حضرت زہرا کا بیٹا ہوں، نہیں، اپنی صفات وہ بیان کی ہیں جو خدا نے ان کو عطا کی ہیں، جو پروردگار نے عطا کی، اور دوسری طرف جب یزید کی کرتے ہیں، بس اب انسان اپنے اندر جب صفات کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اگر اس نے واقعاً اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ان صفات والوں کا انتخاب کرنا شروع کرے گا، اور یہی سیاست الہی ہے،
یہی حسینیت ہے۔
میرے خیال میں یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ مثلی لا یبالی مثلا، اس میں امام خود ایک دروازہ کھول رہے ہیں کہ دیکھیں اب قیامت تک جو ہے یہ میں ایک اصول دے کے جا رہا ہوں، یعنی یہ ایک ختم ہونے والا سانحہ نہیں ہے۔
یہی جملہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کربلا تو 61 ہجری کے اندر ہوئی تھی، ختم ہو گئی، اب جو ہے ہمارا کام فقط عزاداری کرنا ہے اور مثلا اس طریقے سے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایعو،
جتنے بھی لوگ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوائل اسلام کی اگر کوئی لڑائی تھی حکومت کی تو آپ آج کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں، یا کوئی جنگ ہوئی، کوئی اختلاف ہوا، کوئی صلح ہوئی، کوئی صلح ٹوٹی، اس سے آپ کا کیا تعلق ہے، آج اپنی زندگی گزاریں۔ یہ لوگ دراصل اسلام کو اپنی الف بے سے شاید نہیں سمجھے کہ ان انبیاء اور اولیاء کو خدا نے بھیجا کس لیے، وہ ہمارے لیے اسوہ تھے، ایک ایک قدم پہ ان کا ایک ایک عمل ہمارے لیے اسوہ ہے۔
اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حسینیت کا جب ہم نعرہ لگاتے ہیں اور یزیدیت کو مردہ باد ہم کہتے ہیں، تو ہماری مراد بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اجتماعی عدالت کا برپا ہے کہ جس کی خاطر کربلا جو ہے برپا ہوئی۔
دیکھیں یہ تو آج سب شاہد ہیں اس کے، یعنی کہیں پر بھی کوئی مظلوم ہے، پوری دنیا شاہد ہے کہ تمام مظلومیت یا تمام مظلوم جتنے بھی اس جہان میں اس وقت موجود ہیں، اس کے جو ظالم ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں اگر آ کر کوئی کھڑا ہے تو وہ تشیع ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ شاید یہاں پر پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا کہ اگر واقعاً بعض اوقات انسان اس کو ذکر کرتا ہے، اور اگر تصور کرے، اگر انسان اس کائنات کا ایک فضائی دورہ کرے اور ایک فضا کے اندر سے واقعاً اس کائنات کی جانب دیکھے، تو جہاں جہاں پر اس کو عزت دکھائی دے گی، وہاں وہاں پر آپ کو شیعہ دکھائی دیں گے، وہاں پر آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے دکھائی دیں گے۔ آپ شام کی اگر جنگ دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے آل سعود کے سامنے تو وہ شیعہ کھڑے ہیں، تشیع کھڑے ہیں، یا پھر وہ افراد کھڑے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں۔ ہم نے عراق میں دیکھا کئی اہل سنت برادران جو باقاعدہ داعش کے مقابلے میں وہاں پر کھڑے ہوئے اور ان ظالموں کا جا کر انہوں نے مقابلہ کیا، کس نعرے کے ساتھ کیا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا سے توسل، اور اسی کے آپ کہہ لیجئے لیتے ہوئے ان شعار کو، لبیک یا حسین کو، ان کا جا کر مقابلہ کرتے ہیں۔ بس اس کائنات میں اگر کوئی مظلوموں کے مقابلے میں آج بھی کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہے کہ جو حسینیہ زندہ باد کا نعرہ لگاتا
ہے۔ گاندھی کا جو جملہ ایک مشہور ہے کہ اس نے کہا کہ میں بہت متاثر ہوں ان سے، اور اس نے کتاب کے اندر اظہار بھی کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میں نے
ملموس ہے، ساری وہ صفات ملموس ہیں۔ یعنی اگر آپ انہیں آخری واقعات کو دیکھ لیں تو وہ لوگ جو بے گناہوں کا سر اتار رہے ہیں، اس سے کھیل رہے ہیں، اتنی درندگی، تو وہ یزیدیت آج بھی ان میں ملموس ہے۔ اس طرف سے آپ اگر حسینیت دیکھیے، شہید قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب سیریا میں کسی گھر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مثلا کسی مخالف کا گھر ہے، تو وہاں پر کوئی تصرف نہیں کرتے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، اور ایک چٹھی لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ ہم آئے تھے لیکن ہم نے کچھ کیا نہیں، اور آپ کی اس میں بھی تصرف۔
اور اگر آپ راضی نہ ہو تو یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے۔ اور اتنا حساس شخصیت کہ جس کو سیکیورٹی جس کی اتنی ٹائٹ ہونی چاہیے، اور وہ اپنا نمبر لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ اگر آپ راضی نہیں ہیں ہمارے اس چھوٹے سے تصرف کے اوپر بھی تو آپ ہمارے طرف سے رابطہ کریں۔
کہاں سے لیا یہ؟ اس حسین سے لے رہے ہیں جو اس لشکر کو، جو ہور کا لشکر آ رہا ہے 4000 کا، اس کو پانی پلا رہے ہیں کہ آپ لوگ پیاسے ہیں۔
ایسے بالکل، یعنی واقعی ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ مثلا بعض اوقات جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس چیز کی طرف کون سا ایسا نقطہ جو ہے وہ ان کے ذہن سے نکلا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے علاوہ آ کر کہتے ہیں کہ حسینیت اور یزیدیت جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مثلا آپ دیکھ لیں ابھی، بلکہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو بھی کر لیں، مثلا ایک نعرہ کے جو اس وقت حماسی نعرہ شمار ہوتا ہے وہ حیات منت ذلہ، کہ وہ بھی امام حسین علیہ السلام سے ہی مربوط ہے.
بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اگر انسان کربلا میں داخل ہوتا ہے تو اس سے ذلت اور رسوائی دور ہے، یعنی اس سے بہت دور چلی گئی ذلت اور رسوائی. اور ہم نے دیکھا یعنی کہیں پر بھی کسی بھی مقتل کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو انہوں نے پہلے سوال کیا ہو کہ مولا کیا آیا ہم لوگوں کو اس کے مقابلے میں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. کہیں پر بھی ایسا نہیں ملتا. اور دوسرے اگر آپ دوسری طرف دیکھیں، پسر سعد کی جانب دیکھیں یا شمر ذیلجوشن کی جانب یا یزیدی عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کی طرف دیکھیں، تو ہر کوئی انعام کے لالچ میں آیا ہوا، ہر کوئی بہترین انعام کے لالچ میں. اور مقتل کی کیسی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب شام غریباں کو وہ خیمے لوٹ رہے تھے تو ساتھ ساتھ رو رہے تھے، تو ان سے جب گریہ کرنے کی وجہ پوچھی کہ کیوں گریہ کرتے ہو، تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم نے لوٹیں گے تو پیچھے سے کوئی آ کر لوٹ جائے گا.
یعنی ان کا سب سے بڑا مصداق انسان مالی دنیاوی مال کے لیے خواتین اور بچوں پہ حملہ کرے.
اور آپ دوسری طرف اگر امام علی مقام کے تمام انصار کو دیکھتے ہیں تو کسی ایک جگہ پر بھی، ہمارے ایک استاد عرفان کے استاد بیان کر رہے تھے کہ شب عاشور امام علی مقام نے اپنے اصحاب کو بلایا اور ہر ایک کو جنت کے اندر اس کے مقام دکھا رہے تھے، تو کہتے تھے کہ ان دو انگلیوں کی طرف نگاہ کرو. تو جب امام علی مقام کے سامنے حضرت حبیب نے مظاہر تشریف فرما ہوئے تو امام نے فرمایا کہ جنت میں اپنے مقام کو میری ان دو انگلیوں کے درمیان تم مشاہدہ کر سکتے ہو. تو تھوڑی دیر کے بعد جب متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ حضرت حبیب نے مظاہر سلام اللہ علیہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو امام علی مقام نے پوچھا کہ تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو امام نے کہا مولا جب تک آپ کی زیارت کر رہا ہوں تب تک جنت کا کیا لالچ، میں تو آپ کی خاطر، یعنی حیات منت ذلہ تمام معنی میں، یعنی اس دنیا کی جتنی بھی رضالتیں ہیں، جتنی بھی آپ کہہ لیں خباستیں ہیں، ان تمام کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام اصحاب کے ساتھ مل کر ان تمام کو کربلا سے جمع کر کے پرے پھینکا.
یہ جو سید الشہداء روز عاشور یہ شعار دے رہے ہیں کہ الموت اولا من رکوب العار، کہ رکوب عار اور ذلت سے موت بہتر ہے. آج ایک فلسطینی کیسے شہید ہوتا ہے؟ آج ایک کوئی بھی مقاومت والا، آج ایک یمنی کیوں آخری دم تک لڑتا ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ یہ جو موت ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ میں ذلت کو تسلیم کر لوں، اور ذلت کے آگے، ذلت اور رسوائی کے آگے جو ہے.
جی بہت شکریہ. ایک اہم سوال تھا کہ جس کا جواب دینا بہت ضروری تھا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حسینیت اور یزیدیت کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے وہ حق نعرہ ہے، اور اس کا لگایا جانا ضروری بھی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ حسینیت کیا چیز ہے اور یزیدیت کیا چیز ہے. اور ان دو بزرگوار ہستیوں کی بحث سے ایک نتیجہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حسینیت یعنی حق اور یزیدیت یعنی باطل. جب تک حق اور باطل کا معرکہ چلتا رہے گا حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگتا رہے گا اور یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگتا رہے گا. اور یہ اپنے اندر تمام آئیڈیالوجی رکھتا ہے کہ جس کی طرف ہدایت اسلام نے کی ہے. اور ہر مومن کا وظیفہ ہے کہ ہر مقام کے اوپر جہاں بھی ضرورت محسوس ہو وہاں پر اس شعار کو لازمی دیں اور اس نعرے کو لگائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئی موضوعات کے ساتھ، نئی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.